الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسرفوا إن الله إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ جمعہ وضو کے متعلق دو باتیں بیان کی تھی. ایک یہ کہ وضو بڑی اہم عبادت ہے، اور یہ ان اعمال میں سے ہے جس کے کرنے سے کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. چنانچہ بعض اماموں اور بعض بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مشاہدہ بھی کرایا ہے. چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو وضو کرنے کے دوران وضو کرنے کی وجہ سے جو پانی وضو کرنے والے کے استعمال سے نالی وغیرہ میں گرتا ہے تو انہیں اس پانی کے اندر گناہ گرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ وہ کوفے کی مسجد کے وضو خانے میں وضو فرما رہے تھے، اور ایک جوان ان کے برابر میں وضو کر رہا تھا. تو اس کے وضو کرنے کے بعد آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ صاحبزادے، والدین کی نافرمانی سے پرہیز کرو، کیونکہ میں نے تمہارے وضو کے پانی میں والدین کی نافرمانی یا گناہ بہتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس نے اقرار کیا کہ حضرت آپ صحیح فرما رہے ہیں، مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے، اور آج میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ تعالی مجھ سے یہ گناہ نہ ہوگا، اور میں اپنے والدین کی نافرمانی سے پرہیز کروں گا. اسی طرح ایک دوسرے شخص کو دیکھا کہ اس کے وضو کے پانی میں بھی ایک گناہ دھل کر جا رہا ہے, تو وضو کے بعد اس کو حضرت نے بلایا اور فرمایا کہ صاحبزادے زنا سے توبہ کرو, زنا کے گناہ سے توبہ کرو, دیکھو تمہارے وضو کے پانی میں مجھے زنا کا گناہ جاتا ہوا نظر آیا ہے. وہی بڑا سن کر شرمندہ ہوا اور نادم ہوا اور کہا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ مجھ سے یہ گناہ نہ ہوگا. اس طرح سے مختلف لوگوں کے وضو کے پانی کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کرنے والے گناہ دھلتے ہوئے اور بہتے ہوئے نظر آتے تھے. اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ گناہ چونکہ ناپاک ہیں لہذا وضو کا استعمال ہونے والا پانی بھی ناپاک ہے. اگر وضو کرنے والے کے کپڑوں پر یا جسم پر وضو کا مستعمل پانی لگ جائے گا تو جہاں لگ جائے گا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا, اور ان کے جو دو مایا ناز شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کو صاحبین کہتے ہیں, ان کے نزدیک یہ پانی پاک ہے, یہ پانی پاک ہے. جب پاک ہے تو جسم پر کپڑوں پر اگر لگ جائے گا تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے, اور فتویٰ اسی پر ہے جس سے ہمارے لیے آسانی ہو گئی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو وضو کے پانی کے ساتھ گناہ جاتے ہوئے نظر آتے تھے, اس لیے ان یہ فرماتے تھے کہ گناہ تو ناپاک ہے لہذا وہ پانی بھی ناپاک ہوگا جس کے اندر ناپاکی جائے گی. لیکن آخر میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مشاہدے سے پریشان ہو گئے, یہ جو دوسروں گناہ حضرت کو وضو کے پانی کے ساتھ نظر آتے تھے اس سے حضرت پریشان ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کا پردہ مجھ سے بھی رکھ لیجیے, مجھے ان کے گناہ جھڑتے ہوئے اور بہتے ہوئے دیکھ کر کے تکلیف ہوتی ہے, تو یا اللہ یہ کیفیت مجھ سے واپس لے لیجیے اور اپنے بندوں کا پردہ ہی رکھنے میں مجھے عافیت معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی, تو پھر جا کر کے یہ دوبارہ ان کی ستاری واپس آئی. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اطمینان کے لیے اپنے بعض خاص خاص بندوں کو اس کا مشاہدہ بھی کروایا ہے, ورنہ تو ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی کافی مکمل ہیں. جب آپ نے فرما دیا کہ وضو کفارات میں سے ہے اور وہ وضو جو کامل ہو اور وہ وضو جو مکمل ہو یعنی سنت کے مطابق ہو وہ کفارہ سیئات ہے, اس کے کرنے سے وضو کرنے والے گناہ معاف ہوتے ہیں. لہذا اس سلسلے میں ایک گناہ بھی میں نے بیان کیا تھا, دوبارہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تازہ ہو جائے. اگر پہلے اس طرح توجہ نہیں تھی تو آپ پوری توجہ ہو جائے کہ وضو میں جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے اور وہ فرض ہیں جیسے دونوں ہاتھ, دونوں پیر اور چہرہ, یہ دھونے والے اعضاء میں تینوں فرض ہیں, یہ سر کا چوتھائی حصہ کا مسا کرنا یہ فرض ہے مگر یہ مسا ہے دھونا نہیں ہے, یہ تو دھونے والے اعضاء تین ہیں جن کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. دھونے کا مطلب یہ ہے کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہنے پائے. اگر ایک بال کے برابر، بال کتنا باریک ہوتا ہے، اس کے برابر بھی اگر ان تین اعضاء میں سے تینوں میں یا کسی ایک عضو میں بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی یا اس سے زیادہ یا اس سے کم خشک رہ جائے گی، وضو نہیں ہوگا، کیونکہ فرض ادا نہیں ہوا. اور جب وضو نہیں ادا ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اب جتنی بھی نمازیں اس وضو سے پڑھے گا کوئی سی بھی نماز نہیں ہوگی. اسی لیے وضو کے اندر دو سنتیں ہیں جن پر توجہ دینی چاہیے. ایک سنت تو یہ کہ جو آزاد ہوئے جاتے ہیں ان کو تین تین مرتبہ دھوئے، بلا ضرورت تین سے زیادہ نہیں دھوئے اور بلا ضرورت تین سے کم بھی نہ دھوئے. چہرہ دھونا ہے تو تین دفعہ دھونا ہے، چوتھی مرتبہ نہیں دھونا ہے. ہاتھ بھی دھونے ہیں تو تین دفعہ دھونے ہیں، چوتھی مرتبہ نہیں دھونے، اور بلا وجہ دو مرتبہ بھی نہیں دھونا ہے. سنت تین مرتبہ دھونا ہے. اور دوسری سنت یہ ہے کہ جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے مل مل کر دھوئے، مل مل کر دھونا یہ بھی سنت ہے. اور یہ مل مل کر دھونا یہ تین مرتبہ دھونے کے درمیان ہے. ایک مرتبہ دھونے کے بعد اب اس عضو کو اچھی طرح سے آپ مل لیں. اس ملنے میں یہی حکمت ہے کہ بال برابر جو جگہ سوکھی رہنے نہ پائے. اور دو جگہ ایسی ہیں ان میں جہاں ذرا سی بھی بے دھیانی ہو جائے، بے خیالی ہو جائے، تو اکثر وہ عضو سوکھا رہ جاتا ہے. نمبر ایک کوہنیاں. اول تو کوہنی دھونے کے وقت آستین اچھی طرح اوپر چڑھانی چاہیے، اچھی طرح اوپر چڑھانا چاہیے، یعنی کوہنیوں سے کم از کم دو انچ اوپر چڑھانا چاہیے تاکہ کوہنی چاروں طرف سے کھل جائے، تاکہ جب کوہنی دھوئیں تو کوہنی کے پیچھے والا جو حصہ ہے وہاں بھی صحیح معنی میں پانی پہنچ جائے اور کوہنی اچھی طریقے سے پانی سے دھل جائے. ملنے سے اس کے اندر آسانی ہوتی ہے. اس میں بعض خواتین اکثر مبتلا ہو جاتی ہیں کہ وہ ان کی آستینیں کبھی تنگ ہوتی ہیں یا پھر جلدی میں عجلت میں اوپر چڑھانے کا زیادہ اہتمام نہیں، بس جلدی جلدی اوپر تھوڑا سا چڑھایا اور آدھی کوہنی دھلی، آدھی کوہنی دھلنے سے رہ گئی. اور عجلت میں بعض مردوں سے بھی بعض مرتبہ یہ کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ کہ پھر وہ کوہنی آدھی بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. اور اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے جو میں نے بیان کی تھی، جس کا تعلق ایڑی سے ہے اسی کے حکم میں کوہنی بھی ہے. اور دوسرا عضو ہے ٹخنے. ٹخنے اور پیر کی انگلیوں کے درمیان والا حصہ، یہ دو جگہ بھی ایسی ہیں کہ اگر آدمی انگلیوں میں خلال نہ کرے ویسے اور مل مل کے بھی نہ دھوئے تو پھر ان انگلیوں کے درمیان بعض مرتبہ اس قدر ایک دوسرے سے انگلیاں ملی ہوتی ہیں کہ پانی درمیان میں نہیں جاتا. کسی کی انگلیاں کشادہ ہوتی ہیں، کسی کی انگلیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں، تو جہاں انگلیاں جس کی ملی ہوئی ہوں گی تو وہاں پانی ملے بغیر نہیں جا سکتا، خلال کیے بغیر نہیں جا سکتا. اور عورتیں تو چھلے اور انگوٹھیاں پہنے ہوتی ہیں، پھر اس میں بھی بات ڈھیلی ہوتی ہے، بات تنگ ہوتی ہے، تو اس میں بھی خطرہ رہتا ہے کہ پانی اچھی طریقے سے اندر نہیں پہنچتا. اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو دوران وضو دھونے کے دوران ان کو اچھی طریقے سے گھما لے ہلا لے اور اس کے نیچے پانی پہنچانے کا اہتمام کرے. ایسے دونوں ٹخنے جو ہیں جس کو اس کے پیچھے والا حصہ ہے جس کو ایڑی کہتے ہیں اور ایڑی سے کچھ اوپر کا حصہ ہے یہاں پر بھی اگر ملنے کا اہتمام نہ کیا جائے دھیان سے پانی پہنچانے کا دھیان خیال نہ کیا جائے تو اکثر پیچھے سے ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں. تو یہ دو عضو ایسے ہیں اور پیر کی انگلیاں یہ ایسی ہیں کہ ان کے اندر بہت دھیان سے پانی پہنچانا چاہیے ورنہ وہ حدیث میں پھر عرض کر دیتا ہوں جو حدیث میں ہے کہ ویل للعقاب من النار ایڑیوں کے لیے جہنم ہے ہلاکت اور بربادی ہے. تو یہ وضو کے اندر وہ گناہ ہیں جو سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے اور جلد بازی میں یہ گناہ ہونے کا کبھی امکان ہو جاتا ہے. اس لیے جلد بازی میں اگر وضو کر رہا ہے تو فرائض کو صحیح سے ادا کرنے کا خاص خیال رکھے. اور سردیوں میں پانی اگر گرم نہیں ہے ٹھنڈا ہے تو استعمال کرنے سے وہ بھی گرم ہو جاتا ہے. انسان کا جسم تو گرم ہوتا ہے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے شروع میں ٹھنڈا لگتا ہے اور بلا شبہ تکلیف بھی ہوتی ہے لیکن جب وہ جسم سے لگ جاتا ہے پھر اس کو اگر مل لو تو جسم اس سے خود ہی وہ گرم ہو جاتا ہے پھر تکلیف نہیں دیتی. لہذا سردی کے عضو کی وجہ سے اپنے عضو کو نامکمل کرنا یہ جائز نہیں ہے. بھلے وضو بھی کیا پھر وضو ہوا بھی نہیں تو ایسے ٹھنڈے پانی کے عضو سے کیا فائدہ ہوا. بھیا عضو قبول ہو تب تو چلو بھائی کر بھی لو یہ تو مقبول نہیں ہے. عضو کے پانی ٹھنڈا تھا اس لیے میں نے پورا وضو نہیں کیا ایک فرض ادا کر لیا دو فرض چھوڑ دیے. جیسے دو فرض چھوڑنا منع ہے بال برابر جگہ سو کی چھوڑنا بھی منع ہے. بس بہترین طریقہ یہ ہے کہ چاہے گرمی ہو یا سردی سنت کے مطابق وضو کرنے کی عادت ڈالے آدمی اول تاخیر سنت کے مطابق آدمی وضو کرے. یہ تو خلاصہ ہے بھائی پچھلے جمعے کا. آج یہ بتلانا ہے کہ وضو کے اندر ایک اور گناہ بھی بہت ہوتا ہے اور یہ گناہ ایسا ہے یہ عالمگیر گناہ ہے ساری دنیا میں تقریباً یہ گناہ ہو رہا ہے. اندازہ کرو وضو جو گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے اب وہی وضو گناہ کرنے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. اب وہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہماری غفلت کی وجہ سے ہم غفلت کر رہے ہیں ہماری لاپرواہی ہے کہ وہ وضو جو سر سے پیر تک آدمیوں گناہوں سے پاک کرنے والا عمل ہے اسی میں ہم گناہ کر رہے ہیں. اور وہ گناہ یہ ہے کہ وضو کے اندر ہم بیجا پانی استعمال کرنے کے عادی بن گئے ہیں یعنی ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے کی عادت پڑ گئی ہے. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے اندر کتنا پانی آپ استعمال کرتے تھے وہ بھی ثابت ہے اور غسل کے اندر آپ کتنا پانی استعمال کرتے تھے وہ بھی ثابت ہے. وضو میں آپ تقریباً ایک سر پانی استعمال کرتے تھے ایک سر پانی آپ وضو کے اندر استعمال کرتے تھے بھی کچھ کم زیادہ بھی ہوتا تھا اور غسل میں 3.5 سر جس کو ایک سا کہتے ہیں غسل میں 3.5 سر پانی آپ کے استعمال میں ہوتا تھا. تھوڑے سے پانی میں آپ غسل فرماتے تھے تھوڑے سے پانی سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے لیکن یہ مقدار حتمی نہیں ہے. دوسرے موقع پر آپ کا کچھ کم زیادہ استعمال کرنا بھی منقول ہے. اس لیے حضرات فقہائے کرام رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وضو کے لیے غسل کے لیے کوئی خاص مقدار لازم نہیں ہے.
کوئی خاص مقدار استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ پانی کا اسراف نہ ہو، وضو کے اندر غسل کے اندر بیجا پانی کا استعمال نہ ہو، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے. چنانچہ مشکات شریف میں یہ حدیث ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے سعد، یہ وضو میں اسراف کیسا، یعنی وضو کے اندر تم پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہو، یہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہیں معلوم نہیں تھا، انہوں نے کہا حضور کیا وضو کے پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ کیا وضو کے اندر جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں کیا اس میں بھی اسراف ہے، یعنی کیا اس میں بھی اسراف کا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس میں اسراف ہے، چاہے تم نہر کے کنارے وضو کرو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر کوئی نہر کے کنارے وضو کرے اور جن اعضاء کو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے، جیسے دونوں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کلی کی جاتی ہے، ناک میں پانی دیا جاتا ہے، چہرہ دھویا جاتا ہے، دونوں ہاتھ کونوں سمیت دھوئے جاتے ہیں، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھوئے جاتے ہیں، تو چاہے یہ عمل نہر کنارے ہو اس میں بھی اگر بیجا پانی کا استعمال ہوگا تو اس میں اسراف کا گناہ ہوگا، اس میں بھی اسراف ہے. وجہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ تو وضو کرنے والے سے متعلق ہے، پانی سے متعلق نہیں ہے. پانی کو سنت کے مطابق استعمال کرو تو ثواب، بیجا استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور پانی کی ناقدری، گناہ. یہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں تین تین مرتبہ دھو بس. اور کبھی کبھار کسی وجہ سے کسی شبہ ہو گیا کہ معلوم نہیں پانی اچھی طریقے سے پہنچا نہیں پہنچا یا کوئی اور، تو بھائی تھوڑا سا زیادہ بھی استعمال کر لو، تین دفعہ کر لو، چار دفعہ کر لو. لیکن یہ کہ بلا ضرورت تین دفعہ سے زیادہ کلی کرنا، بلا ضرورت تین دفعہ سے زیادہ ناک میں پانی ڈالنا، بلا ضرورت تین مرتبہ سے زیادہ چہرہ دھونا، بلا ضرورت تین سے مرتبہ سے زیادہ ہاتھوں کو دھونا، ایسے پیروں کو دھونا، یہ اسراف ہے. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اب یہ جب سے ہمارے مسجدوں میں اور ہمارے گھروں میں بجائے لوٹے کے نل کے آ گئے، جب سے یہ گناہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. کیونکہ نلکے پر وضو کرنے کی صورت میں چاہے وہ بیسن ہو، چاہے وضو خانہ ہو، اور چاہے کوئی اور جگہ ہو، ہر جگہ عام طور پر عام مسلمان مردوں اور عورتوں کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب مسلسل پانی بہتا رہتا ہے، اسی دوران وضو ہوتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق ہر وضو کرنے والا ایک لوٹا تو استعمال کرتا ہے اپنے اعضاء کو تین تین مرتبہ دھونے میں، نو لوٹے بلا وجہ نالی کے اندر بہ جاتے ہیں پانی کے. یہ نو لوٹے تو بلا وجہ پانی کے بہا دیا ہم نے، یہ اسراف ہے. یہ ہے وہ گناہ جو گھر گھر ہو رہا ہے، یہ ہے وہ گناہ جو مسجد کے وضو خانوں میں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ تالاب پر بھی ہوتا ہے. تالاب میں بھی آپ بعضوں کو آپ دیکھیں گے وہ تین تین دفعہ ہاتھ دھو رہے ہیں، چار چار دفعہ دھو رہے ہیں، پانچوں کو پوچھنے والے نہیں، بھائی اللہ تعالیٰ پوچھنے والے ہیں، ہم ان کے مملوک ہیں، وضو کرنا انہی کا حکم ہے، پانی بھی ان کی ملکیت ہے، ہم انہی کے ہدایت کے مطابق استعمال کرنے کے پابند ہیں، اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں جتنا چاہیں ہم پانی بہا لیں. تین دفعہ دھونا سنت ہے، چار دفعہ دھونا سنت نہیں ہے، پانچ مرتبہ دھونا سنت نہیں ہے. جب سنت نہیں ہے تو ہم تو سنت پر عمل کرنے کے پابند ہیں. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو، تو آپ کا طریقہ تو یہ ہے. کہ جو آدھا وضو کے نہ دھو جائے تین دفعہ دھو اس سے زیادہ مت دھو اور نل کا ایک ہاتھ سے کھولو اور دوسرے ہاتھ سے بند کرو. وضو کا طریقہ یہ ہے, اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ کہ جو بھی وضو کرے چاہے گھر میں کرے چاہے مسجد میں کرے خواتین کرے یا مردزاد کرے بایاں ہاتھ نل کا کھولنے بند کرنے کے لیے رکھیں, سیدھا ہاتھ پانی لے کر استعمال کرنے کے لیے رکھتے ہیں. بس یہ اتنی سی بات ہے. جب آپ کو ہاتھ دھونا ہو تو وہ کھولیں نل کا پھر بند کر دیں اور پھر جناب تین مرتبہ اسی سے ایک دفعہ دھو لیں پھر دوبارہ کھول کے پانی لے لیں. اس طرح سے تین دفعہ آپ نل کا کھولیں گے تین مرتبہ پانی لیں گے اور بند کریں گے پھر ہاتھ دھو لیں گے آپ کے گٹوں تک ہاتھ دھل گئے. اسی طرح باقی سارا وضو سمجھ لیں کہ سارے وضو میں آپ کو بایاں ہاتھ نل کا کھولنے بند کرنے میں استعمال کرنا ہوگا اور دائیں ہاتھ میں جتنا پانی آئے گا اسی سے آپ کو ہاتھ دھونا ہے, اسی سے کلی کرنی ہے, اسی کو ناک میں دینا ہے اور اسی کو چہرے سے چہرہ دھونا, اسی سے دائیں ہاتھ کو دھونا ہے, اسی سے بائیں ہاتھ کو دھونا ہے, اسی سے دایاں پاؤں دھونا ہے, اسی سے بایاں پاؤں دھونا ہے. سیدھا ہاتھ تو بس اس کی ڈیوٹی نل کا کھولنا بند کرنا ہے اور سیدھا ہاتھ جو ہے وہ پانی لے کر کے استعمال کرنے کے لیے نل کا بند کر کے دوسرا ہاتھ لگا کر کے آپ استعمال کر لو, آپ کا وضو سنت کے مطابق بھی آسانی سے ہو سکتا ہے اور اس راز کے گناہ سے بھی ہم بآسانی بچ سکتے ہیں. لہذا بھائی اپنے گھروں میں بھی اپنے گھر میں جو ہوگا کہیں نل کا تیز کھولنے کی عادت تو نہیں ہے کسی کو, گرم پانی نکالنے میں بھی ہمارے دارالعلوم کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمان صاحب دامت برکاتہ ان نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ سردیوں میں جب گرم پانی آنے میں دیر لگتی کبھی گیزر قریب ہوتا ہے اکثر دور ہوتا ہے تو ٹھنڈا پانی تو استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے. فرمایا میں نے تو اس کے پاس بالٹی رکھی ہوئی ہے, میں پہلے دو تین لوٹے بیسن میں گرم ٹھنڈے پانی کی نکال کے اس میں جمع کر دیتا ہوں تو خود ہی گرم پانی آ جاتا ہے اور وہ پانی نالی میں ضائع ہونے سے بچ گیا, گرم پانی بھی آ گیا, اب اس سے آرام سے آدمی وضو کر سکتا ہے. اسی طرح کہ دائیں الٹے ہاتھ سے کھولے بند کرے دائیں ہاتھ سے پانی لے اور استعمال کرے اور وضو مکمل کرے. تو اگر ہم چاہیں تو ہر چیز کا حل موجود ہے, ہم تو اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں, اے خواجہ درد ریس وغیرہ نہ طبیب ہست. بہرحال بھائی یہ گناہ ایسا ہے کہ تالابوں پر بھی ہو رہا ہے, نہروں میں بھی ہو رہا ہے, مسجدوں میں بھی ہو رہا ہے, گھروں میں بھی ہو رہا ہے, کہاں نہیں ہو جاتا کہ حرمین شریفین میں بھی ہوتا ہے. وہاں سعودی حکومت بھی بیچاری پانی کا انتظام کر کے تھک گئی, یہاں تک کہ سمندر بھی اس نے میٹھے کر لیے لیکن مسلمان اس گناہ سے باز نہ آئے الا ماشاء اللہ. وہاں بھی جناب ہر قسم کے جھلکے لگا کے دیکھ لیے انہوں نے لیکن وہ اسراف کا گناہ جو ہے وہاں بھی بے تحاشا ہوتا ہے. بس بیتوں کا پانی بہانے کی ہمارے اندر عادت پڑ گئی ہے. بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی اس سے منع فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع فرمایا. جب انہوں نے منع کر دیا تو بس ہمیں باز آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ سے اپنے وضو کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.